بسم الله الرحمن الرحيم. بات یہ چل رہی تھی کہ آیت کریمہ کی تفسیر کے متعلق فمرت بھی والی آیت کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی. بات یہاں پر پہنچی تھی کہ حضرت آدم اور حوا کے متعلق ایک قصہ جو تفسیری روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت حوا کو بچے جب ہوتے تھے تو زندہ نہیں رہتے تھے, انتقال کر جاتے تھے. شیطان نے حضرت حوا کو پٹی پڑھائی کہ تمہارے بچے کا نام عبدالحارث رکھنا تو تمہارا بچہ زندہ رہے گا. حارث شیطان کا مشہور نام تھا, اس لیے عبد الحارث کا معنی ہوگا شیطان کا بندہ. اس طرح کا واقعہ تفسیری روایتوں کے اندر آتا ہے. محققین کی نظر کے اندر یہ واقعہ صحیح نہیں ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسا لگتا ہے کہ اس واقعے کے بارے میں آپ کا بھی رجحان ہو کہ اس آیت کی تفسیر میں وہ واقعہ بھی شامل ہے, اسی لیے انہوں نے یہاں پر اس آیت کو ذکر کر دیا. دوسرا لفظ ہے اللہ تسجد از امرتک. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تسجد میں لا زائدہ ہے, یہ کہنا چاہتے ہیں. اور آیت کا ترجمہ یہ کریں گے ابے او ابلیس تجھے سجدہ کر لینا چاہیے جبکہ میں نے حکم دیا تجھ کو, تب تو تجھے سجدہ کر ہی لینا چاہیے. میرے حکم کے اوپر تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ یہ ہے آیت کا مطلب. وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. پھر حضرت آدم اور حوا کے واقعے والی آیت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. بتلا دیا تھا, لگتا ایسا ہے کہ ترجمۃ الباب کے اندر یہ آیت آ چکی. یہاں دوبارہ جو لائے ہیں تو لگتا ہے کہ کچھ کتابت کے اندر ڈبل بار ہو گئی ہے, ورنہ شروع ہی میں یہ آیت تو آ چکی ہے, اس لیے یہاں لانے کی اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. جی
قول اللہ عز وجل وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ إِلَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ.
ہاں, لَمَّا اس آیت میں إِلَّا کے معنی میں ہے, یہ بتلانا چاہتے ہیں. اب آیت کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ وَإِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ. ہر نفس کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی نگران ضرور ہے. ان اور اللہ حسر کا معنی کریں گے تو یہ لَمَّا اللہ کے معنی میں, یہ لغت بتلا رہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جی
قبر,
ارے انسان تیرے اوپر نگران مقرر ہے, तो हर इंसान पर निगरान मुकरर है, तो आदम अलैहिस्सलाम पर भी है। फी कबद, लकद खलकनल इंसान फी कबद, इंसान बड़ी मशक्कत में पैदा किया गया है। माँ की रहमदानी, दुनिया में आने का रास्ता बहुत तंग, दुनिया के ख़त्म के ऊपर कब्र, इतनी सारी तंगियों में ये हजरत इंसान पैदा किया गया है। और हजरत इंसान में सब आ गए, तो ये कब्र लाकर के इशारा हो गया कि इंसान की पैदाइश बड़ी मशक्कत के अंदर है। जी
वरीशन المال وقال الرياش والريش واحد وهو ما ظهر من اللباس।
اب قرآن میں لفظ ریش آیا ہے بھائی، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، نہیں، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اب ریش کا ترجمہ امام بخاری کر رہے ہیں، پہلا ترجمہ لائے ریش کا مال۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے ہیں کہ ریش کا ترجمہ ہے مال۔ اب ترجمہ آیت کا کیسا ہوگا؟ اے انسانوں، ہم نے تمہارے لیے لباس بھی پیدا کیا ہے، مال بھی پیدا کیا ہے۔ ریش بمانا مال، ہم نے تمہارے لیے مال بھی پیدا کیا ہے۔ دوسرا ترجمہ، اوپر پہنا جانے والا کپڑا، وَهُوَ مَا ظَهَرَ مِنَ اللِّبَاس کا کیا ترجمہ؟ اوپر پہنا جانے والا کپڑا۔ دیکھو، ایک کپڑا ہے اندر بنیان، ایک کپڑا ہے اوپر کرتا، وہ ریش۔ الریاش والریش واحدن، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ریاش اور ریش ایک ہے، پرندوں کے پر۔ تیسرا معنی ہو جائے گا ریشا کا، ستر کے علاوہ باقی بدن کو چھپانے والا لباس جو زینت کے طور پر ہوا کرتا ہے، ایسا لباس جو ستر کو چھپانے سے زائد ہو، اور وہ عام متن بطور زینت کے پہنا جاتا ہے، جیسے کہ پرندوں کے پر۔ اب ماشاءاللہ آپ واسکٹ بنڈی لگا دے رہے، اسی طریقے سے کپڑے، بھائی جو ستر چھپانے کے کپڑے ہیں وہ تو بہت کم ہیں ناپ سے گھٹنے تک، آپ جو مزید پہنتے ہیں وریشا، بہترین کپڑے جو پہنے جاتے ہیں، الگ الگ ڈیزائن، رنگین بٹن اور مختلف چین اور پتہ نہیں کیا کیا، تو یہ ریش ہے، یعنی زینت کے لباس ہے، اور وہ پرندوں کے پر میں پرندے کی زینت ہے۔ اس طریقے سے انسان جو زائد کپڑے پہنتا ہے اس میں بھی انسان کی زینت ہے۔ تو یہ تین معنی لفظ ریش کے ہو گئے۔ چلو،
ما تمنون ان نطفت فی ارحام النساء،
ہاں پڑھو آیت، افرائیتم ما تمنون، جو چیز تم ٹپکاتے ہو اس کی طرف تم نے کبھی غور نہیں کیا، یعنی عورتوں کی رحمدانی میں ٹپکایا جانے والا نطفہ، یہ تم نے ان کی مراد۔ جی
وقال مجاہد انہ علی رجعہ لقادر النطفہ فی الاحلیل،
قرآن کی آیت لائے، انہو علی رجعہ لقادر۔ امام مجاہد نے اس کی کیا تفسیر کی؟ کہ اللہ تعالی منی کے قطرے کو اہلیل والے سوراخ میں واپس کرنے کی پوری طاقت رکھتے ہیں. پیشاب کا جو سوراخ ہے اہلیل, تو کہا جو اللہ تعالیٰ اس اہلیل سے ایک مرتبہ منی کے قطرے کو نکالتے ہیں, وہ اللہ اسی اہلیل کے اندر منی کے قطرے کو واپس لوٹانے کی پوری طاقت رکھتے ہیں. جمہور کیا ترجمہ کرتے ہیں, انہو علی رجعہ لقادر, اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر پوری قدرت رکھتے ہیں. اور یہ معنی اقرب الی الصواب ہے. وہ جو معنی امام لائے ہیں اس کے مقابلے کے اندر, کہ یقیناً اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ پیدا کرنے کے اوپر پورے پوری قدرت رکھتے ہیں. جی
كل شيء خلقه فهو شفع السماء شفع والوتر الله.
اب دیکھیے آیت کہاں ہے اور لفظ کیسی توجہ ہو رہی ہے. آیت کیا ہے, ومن كل شيء خلقنا زوجين خلق الزوجين الذكر والانثى. وہاں یہ لفظ آیا زوج کا, تو اس کی تشریح کیا کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائی ہے اس میں جوڑ ہے, شفا ہے, اور خالق اللہ کی ذات وہی وتر اکیلی ذات ہے. تو جتنی بھی مخلوقات ہے اس کے اندر جوڑ ہے, شفا ہے, اور وتر ذات صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اب دیکھیے جوڑ جو کہا گیا آیت کے اندر, تو یہ جوڑ کا ایک معنی ہوتا ہے تقابل, متقابل. جیسے سمندر کے مقابلے میں زمین, جنات کے مقابلے میں انسان, سورج کے مقابلے میں چاند, دن کے مقابلے میں رات, سردی کے مقابلے میں گرمی, صحت کے مقابلے میں مرض, اس کو بھی زوج کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو زوج یعنی ہر وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی, وہ سب کی سب اللہ نے جوڑ پیدا فرمائی, اور وتر ذات وہ خالق اللہ کی اکیلی ذات ہے. اب یہاں پر ایک تفسیری بات اور سمجھو. قرآن مجید کے اندر اس مضمون کو ایک دوسرے انداز میں بیان کیا گیا, سبحان الذی خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. اللہ تعالی کی ذات ہر عیب سے پاک ہے جس نے تمام چیز کے جوڑے بنائے, زمین سے اگنے والی چیزوں کی بھی, خود انسانوں کی بھی, اور ایسی ایسی چیزوں میں اللہ نے جوڑے بنائے جس کو یہ لوگ جانتے بھی نہیں ہیں. ایسی ایسی چیز میں جوڑے بنائے. دوسری جگہ سورہ زاریات میں اللہ فرماتے ہیں, وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ہر چیز کے اندر ہم نے جوڑے پیدا فرمائے تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو. ہر چیز میں جوڑا ہم نے بنایا. اب جوڑے کا مطلب دیکھو, اچھی طرح ذہن میں رکھو, ہر جگہ نر مادہ نہیں ہے, میل فیمیل نہیں ہے, مذکر مؤنث نہیں ہے ہر جگہ کے اوپر، بلکہ جوڑے سے کیا مراد؟ ایسی دو چیزیں جو مل کر مقصود کی تکمیل کریں۔ اچھی طرح جوڑے کی تعریف سمجھا، ہر ایسی دو چیزیں جو مل کر کے مقصود کی تکمیل کرے اس کا نام رکھا جائے گا جوڑا۔ تعریف سمجھ میں آئے؟ اب ہمارے یہاں جو گجراتی میں جوڑا کہتے ہیں نا جوتے کو، یہ اسی زوج کی حقیقی تعریف کے اعتبار سے کہا جاتا ہے، اس لیے کہ دو جوتے مل کر کے ہی مقصد پورا ہوگا۔ کوئی آدمی اگر ایک جوتا پہنے گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ مینٹل ہاسپٹل لے جاؤ اس کو۔ دو جوتے پہنیں گے تو ہی پیر کی حفاظت کا مقصد پورا ہوگا۔ تو یہ ہے حقیقی تعریف کے اعتبار سے اس کو جوڑا کہا جانا۔ پھر یہ عرف ہمارے یہاں عام ہے، مختلف چیزوں پر یہ جوڑے کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کپڑے کا جوڑا، اب ازار کرتا ہوگا تو کہیں گے نا بھائی کہ اس کا لباس کا مقصد پورا ہوا، باقی کوئی آدمی خالی کرتا پہن کے چلا تو ہم کیا کہیں گے؟ کہ مقصد لباس ابھی مکمل ہوا نہیں ہے۔ اب آپ میں سے دو چار کو چھوڑ کر کے اکثر کا حال اس وقت یہی ہے کہ وہ مقصود کی تکمیل میں ادھورے ہیں۔ مقصود کی تکمیل میں ادھورے ہیں اس لیے کہ جوڑ ہے نہیں، اس لیے ادھورے ہیں۔ جب جوڑ ہو جائیں گے تو پھر مقصود کی تکمیل، مقصد اس پر ہم پہنچیں گے، یہ ہے اصل چیز۔ تو اس طریقے سے یہ اصطلاحی تعریف۔ زینت کا مقصد دونوں سے حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالی نے زینت جو بنایا ہے، جیسے کہ نر مادہ جوڑا ہے، دونوں سے نسل آگے چلتی ہے، ایک سے نسل نہیں چل سکتی ہے۔ اسی طریقے سے آسمان زمین یہ جوڑا ہے، اب اگر آسمان برستا رہے لیکن زمین نہ ہو تو کوئی کھیتی اگے گی؟ مقصد پورا نہیں ہوگا۔ بارش برسے اور زمین پر برسے تو اگنے کا مقصد پورا ہوگا، ورنہ مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اکیلی زمین ہو اور بارش ہی نہ برسے، آسمان ہی نہ ہو تو کیسے ہوگا کام؟ اسی طرح اللہ تعالی نے حیوانات کی معیشت کا انتظام کیا ہے۔ بس امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے وہ جوڑا ہے، آسمان کا مقابل زمین، وتر ذات صرف اللہ تعالیٰ کی، ان کا کوئی جوڑ نہیں، ان کا کوئی مقابل نہیں۔ اور دیکھیے یہ لا کر کے اللہ تعالیٰ آخرت اور قیامت کو ثابت کر رہے ہیں، کیسے؟ کہ ہر چیز کا جوڑ سوائے خالق، تو یہ دنیا ہے تو اس کا بھی کوئی جوڑ ہوگا نا، تو کہا اس کا جوڑ ہے آخرت۔ تو اس کے ذریعے آخرت کا اس بات مقصود ہے کہ ہر چیز کے جوڑ، تو دنیا کیوں اکیلی اور کنواری رہے گی؟ اس کا جوڑ ہے آخرت۔ یہ آخرت کو اللہ تعالی نے اس کے ذریعے سے ثابت کیا کہ دنیا کو دار التکلیف بنایا، احکام کا بندوں کو مکلف بنایا، تو صرف احکام کا مکلف کر دینے سے مقصد پورا نہیں ہوگا۔ مقصد کب پورا ہوگا؟ کہ جب احکام پر عمل کرنے والوں کے لیے جزا کی کوئی جگہ ہو، احکام پر عمل نہ کرنے والوں کے لیے سزا کی کوئی جگہ ہو، تو جا کے مقصد پورا ہوگا۔ اور وہ احکام پورا کرنے والوں کے لیے جزا، جنت کی شکل میں آخرت. احکام پورا نہ کرنے والوں کے لیے سزا بشکل جہنم, وہ ہے آخرت. تو اس طریقے سے باری سبحانہ و تعالی گویا کہ دنیا کے ذریعے آخرت کو ثابت فرما رہے ہیں کہ دنیا ہے تو آخرت بھی لازماً ضرور بھی ضرور ہے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس سے استدلال کیا کہ دنیا اور آخرت دونوں مل کر کے مقصد کی تکمیل ہوگی, اور وہ مقصد ہے انسان کو مکلف بنائے جانے کی. جی اب قرآن میں انسان کے لیے آیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اس کا ایک ترجمہ کیا کیا امام نے, امام مجاہد رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے, ہم نے انسان کو بہترین خلقت میں پیدا کیا ہے, بہترین خلقت میں بنایا ہے, بہترین صورت میں بنایا ہے, بہترین سانچے میں ڈھالا ہے, اعتدال سے بنایا ہے. جی
اسفل سافلین الا من آمن.
ہاں ثم رددناہ اسفل سافلین, پست سے پست مقام, یہ کافروں کے لیے ہے. الا من آمن, جو ایمان لائے گا وہ پست سے پست مقام سے بچ جائے گا. الا من آمن کا مطلب کیا, پست سے پست مقام سے ایمان لانے والا آدمی بچ جائے گا. اب یہ جو ہیں دو الگ بات ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک لیول پر پیدا فرمایا کہ انسان کو پیدا کیا فجعلناہ سمیعا بصیرا, سننا اور دیکھنے والا بنایا. اب یہ انسان ایمان لاوے عمل صالح کرے تو خود کو وہ بلند بنا دیتا ہے ایمان اور عمل صالح کے ذریعے, اتنا بلند بنا دیتا ہے کہ وہ رضا الہی کا مستحق بن جاتا ہے, اتنا بلند اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیتے ہیں. یہ ہیں الا من آمن. جی ہاں خسر, ان الانسان لفی خسر, خسر کی تنوین برائے تعظیم ہے, یقیناً انسان بڑے نقصان کے اندر ہے. بڑے نقصان سے کون انسان بچے گا, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, وہ بڑے نقصان سے بچے گا. چلو اب انہوں نے ترجمہ کیا خسر کا دلال, کہ انسان گمراہی کے اندر ہے, اور گمراہی سے کون بچے گا, الا الذین آمنوا, تو یہ استثناء کیا ہے گمراہی سے بچنے والوں کا. چلو
لازم
انا خلقناہم من طین لازب, چکنی مٹی کے ذریعے سے ہم نے ان انسانوں کو پیدا کیا ہے. مٹی پانی آپس میں مل گئے اور وہ ہو گئی چکنی مٹی. اب انہوں نے ترجمہ کیا اس کا لازم کا, اس لیے کہ چکنی بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, مٹی کے لیے پانی لازم تو چکنی بنے, بغیر پانی کے تھوڑی وہ چکنی بنے. اسی لیے یہ ترجمہ لائے ہیں لازم لازب کا. جی وننسئکم فی ما لا تعلمون, تم کو ایسی صورت میں بنا دیا جس کو تم بھی نہیں جانتے. اے فی خلق نشا فی خلق ای خلق نشا جس طرح چاہا اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. تم کو اللہ ایسی صورت میں کر دے وے جس کو تم نہیں جانتے, جیسے آدمی سے جانور بنا دیے پچھلے زمانے میں اللہ نے آدمی میں سے جانور, کنو کی ردتن خاصی ان بنا دیے اللہ تعالیٰ نے. یہ ہے فی ای خلق نشاء, جس تخلیق میں چاہا اللہ نے بنا دیا. جی ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتے ہیں, یعنی ہم آپ کی تعظیم بجا لاتے ہیں. پاکی تعظیم کو مستلزم ہے, پاکی تعظیم کو مستلزم ہے. گویا نسبحو کا معنی کیا کیا کہ ہم اللہ کی تعظیم کرتے ہیں اور تعظیمی کلمات ہم اپنی زبان سے بولتے ہیں. اسی لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک ہونے کا ہم اقرار کریں گے, ورد کریں گے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اللہ کی تعظیم کر رہے ہیں. جی
وقال ابو العالية وتلقى آدم هو قوله ربنا ظلمنا انفسنا.
امام ابو العالیہ کے حوالے سے لائے کہ فتلقى آدم, اب ڈائریکٹ آدم والی آیتیں تو اب آ رہی ہیں بھائی, ابھی تک تو امام عالی مقام رحمہ اللہ جو ہے کہیں نہ کہیں کی مناسبت سے آیتیں لا رہے تھے. تخلیق آدم کی ڈائریکٹ آیتیں اب آئی اور شروع میں ایک دو آئی, بیچ میں سب دوسری چیزیں آ گئی. تو فتلقى آدم کہ آدم علیہ الصلات والسلام نے سیکھ لیے, حاصل کر لیے اپنے رب سے چند کلمات. کون سے کلمات سیکھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. چونکہ انسان اول, جرم اول, اسی لیے معافی کا طریقہ معلوم نہیں, اس لیے معافی کا طریقہ سیکھا. تو معافی کے طریقے میں کیا سکھایا گیا؟ تو کہا ربنا ظلمنا انفسنا بولنا سکھایا گیا. لہذا ابن آدم بھی یہ کلمہ پڑھے تو اس کی بھی معافی ہو جاوے. جی فأزلهما الشیطان, ان دونوں کو شیطان نے فسلا دیا, یعنی وسوسہ ڈال کر کے. شیطان نے وسوسے ڈالے کہ یہ جو درخت کھانے سے تم کو منع کیا گیا ہے نا, یہ درخت اگر تم کھاؤ گے نا تو جنت کے دائمی رہائشی ہو جاؤ گے, پرمننٹ سٹیزن آف جنہ ہو جاؤ گے. اسی لیے شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا کہ هل ادلکم علی شجرۃ الخلد و ملک لا یبلا. کھا لو نا, وہ کھا لیا. چلو یتسنا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنا. بدلا نہیں, متغیر نہیں ہوا کہ تم اپنے کھانے اور مشروب کی طرف دیکھو, وہ سڑا بھی نہیں ہے, اس میں تغیر اور بدبو بھی پیدا نہیں ہوئی ہے. گدھا سڑ گیا لیکن کھانا نہیں سڑا, حالانکہ کھانا جلدی سڑتا ہے, لیکن یہ اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی. اب یہ لفظ کیوں لائے معلوم ہے آپ کو؟ ابھی آگے پتہ چلے گا. اس کا تو آدم علیہ السلام کے واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کھانا سڑا نہیں گدا نہیں سڑا, لیکن اس کا کیا تعلق ہے دیکھو ابھی آگے. چلو اب اسی کے مناسبت سے لفظ آسین لائے, اس کا بھی آدم علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں. فیہا انہار من ماء غیر آسین, کہ جنت میں ایسے پانی کی نہر ہے جو سڑنے والا نہیں, بدبو آنے والا نہیں. چلو
المسنون المتغیر.
اب سمجھ میں آیا کہ یہ لفظ کیوں لائے؟ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے اندر یہ لفظ آتا ہے کہ حمائم مسنون، اس مناسبت سے لم یتسنا اور آسین لائے. دیکھ لیا، کہیں سے بھی ذرا سی بھی لنک لگنی چاہیے تو امام وہ لفظ کو وہاں سے وہاں وہاں سے وہاں لے جا کر لاتے ہیں اپنے لیے. یہ تو متغیر المسنون کے معنی جو بدل گیا ہو. ہم ان ہم اتن کی جمع، ایسے کیچڑ کو کہا جاتا ہے جس کی حالت بدل گئی ہو، اس کیچڑ کو ہم ان کہا جاتا ہے. بھائی جس کے پاس علم بہت ہوتا ہے نا، اس کا حال یہی ہوتا ہے کہ ایک بات چھیڑی تو اس بات کی مناسبت سے دوسری، دوسری سے تیسری، مضمون کہاں چل رہا تھا اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے. یہ وفور علم والوں کو ہوتا ہے. اپنے جیسے کم علم والے ہو تو اسی لفظ کی تحقیق کر کے بیٹھے رہے گئے، اس سے وہاں اور وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں کہاں جاوے. ایسا ہے. چلو اب پھر آیا آدم علیہ السلام پر، وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. آدم اور حوا جب شجر ممنوعہ کو انہوں نے کھایا ہے تو سب سے پہلا اثر ان کے ستر کے اوپر ہوا، کھل گیا جنتی لباس. اس پر مفسرین فرماتے ہیں کہ ممنوع غذا، ممنوع مال، حرام مال، اس کا سب سے پہلا اثر ہوتا ہے کہ آدمی بے حیائی کا لباس اپنانے لگتا ہے. دیکھو یہ جنت کا واقعہ ہے، لیکن شجر ممنوع کھایا تو کیا ہوا؟ لباس اتر گئے ان کے جو جنتی تھے وہ. اب دنیا میں لوگ حرام کھاتے ہیں، حرام کماتے ہیں، تو حیا شرم والا لباس پہنیں گے نہیں وہ، پھر وہی بے حیائی والے، بے شرمی والے لباس پہنیں گے. یہ اول ریئیکشن لباس پر آتا ہے. تو فوراً وہ دونوں جنتی پتے اپنے بدن کے اوپر چپکانے لگے، جوڑ جوڑ کے لگانے لگے، باس کو باس کے ساتھ جوڑ کے لگانے لگے. چونکہ دونوں فطری حیا شرم والے ہیں، اس طرح ستر کھل گیا وہ تو گوارا نہیں. حالانکہ جنت میں کوئی نہیں ہے، صرف آدم اور حوا ہے، پھر بھی ان کو اس طریقے سے بے لباس رہنا گوارا نہیں ہوا، اور فوراً جو ہے پتے اپنے اوپر لگانے لگے، چپکانے لگے. جی جسم کا وہ حصہ جس کا دیکھنا عام حالت میں آدمی کو برا لگتا ہے، اس کو سو اتن کہا جاتا ہے. یہ ہے سو اتن کی تعریف. جسم کا وہ حصہ جس کا دیکھنا عام حالت میں آدمی کو برا لگتا ہے اور دوسروں کو بھی دیکھنا برا لگتا ہے. اب کوئی گانڈا بے شرم ستر دیکھتا رہتا ہو اپنا یا دوسرے کا، تو لوگ کیا کہیں؟ کچھ شرم ہے کہ نہیں کیا ہر وقت ستر دیکھتا رہتا ہے؟ تو عام حالت میں آدمی کو جس چیز کو دیکھنا گوارا نہ ہو، برا لگتا ہو، اس کا نام رکھا جاتا ہے سو اتن. مراد ہے دونوں کی شرم کی جگہ. معلومہ لفظ فرج مرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جی ہاں وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. آدم اور حوا جاؤ، تم کو تمہاری اولاد کو اب دنیا میں رہائش اختیار کرنی ہے، دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہے ایک مدت تک. ہین کا کیا معنی؟ اب سے لے کر قیامت تک. بنو نوئے آدم کو دنیا میں رہنا ہے قیامت تک. اور ہین عربوں کے یہاں بولا جاتا ہے من ساعۃ الی ما لا یحصى عددہ، ایسی گھڑی کے جس کا شمار نہ ہو، یعنی غیر محدود زمانہ. عربوں کی یہاں لفظ ہین بولا جاتا ہے غیر محدود زمانے کے واسطے ہے. اس لیے کہ ہمارے سامنے تحدید نہیں ہے کہ یہ حضرت انسان کو دنیا میں قیامت تک کتنے سال لینا ہے, ہمارے سامنے یہ غیر محدود زمانہ ہے. چلو انہو یراکم ہوا وقبیلہ. اب کیا کہے, آدم علیہ السلام کی نسبت سے ابلیس کا تذکرہ آیا ہے, چونکہ ان کے واقعے میں ابلیس آتا ہے اسی لیے اس مناسبت سے وقبیلہ کا لفظ لائے. انہو یراکم ہوا وقبیلہ, کہ ابلیس اور اس کا لشکر تم کو دیکھتے ہیں. تو قبیل کا ترجمہ کیا, ابلیس کے چیلے چمچے جماعت کے لوگ جو ابلیس ہی میں کے ہوتے ہیں وہ تم کو دیکھتے ہیں اور تم ان کو دیکھ پاتے نہیں ہو. بس یہ ہے کہ کچھ الفاظ تو آدم علیہ السلام کے متعلق آیتوں سے لائے اور کچھ متعلق کے متعلق آیت سے لائے, کوئی متعلق کے متعلق کے متعلق آیت سے لائے. کہیں انسان کی تخلیق کا تذکرہ تھا وہ لائے, اور اس طرح مشکل الفاظ کی انہوں نے تشریح کی ہے. چلو
وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله ادم وطوله 60 ذراعا ثم قال اذهب فسلم على اولئك النفر من الملائكه واستمع ما يحيونك به فانه تحيتك وتحيه ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمه الله وزادوه ورحمه الله فكل من يدخل الجنه على صوره ادم فلم يزل الخلق ينقص حتى الان.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم وعنا جمیعا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا حالانکہ آپ کی لمبائی 60 ذراع تھی, اس وقت 90 فٹ لمبے تھے آدم علیہ السلام. یہ اس قول کے مطابق کہ جس میں شراح یوں لکھتے ہیں کہ ذراع سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں صحابہ کرام کی جو جسمانی سائز تھی اس سائز والا ذراع, یعنی صحابہ کے جسم کی جو لمبائی تھی اس لمبائی کے مطابق کا ذراع. تو اس ذرا کے اعتبار سے بھی اگر 60 ذرا لے جاوے تو 90 فٹ آج کے حساب سے لمبائی بیٹھتی ہے آدم علیہ السلام کی. بعض شرا کیا کہتے ہیں کہ 60 ذرا کا مطلب ہے آدم علیہ السلام کی اپنی لمبائی والا ذرا. تو پھر آدم علیہ السلام کتنے لمبے ہوں گے اندازہ لگاؤ. اگر خود آدم علیہ السلام کی لمبائی کے حساب سے ذراع مراد لیا جاوے تو لمبائی کتنے فٹ کے حساب پر بیٹھے گی. یہ تو اچھا ہوا بعض شرا نے یہ رائے اختیار کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں یہ حدیث بیان فرما رہے ہیں, اور اس زمانے میں صحابہ کی سائز عام متن ایسی تھی جیسے آج کل ہم لوگوں کی ہے, 5-6, 6.5 فٹ, 4.5, یہ اوسط یہ جو لمبائی ہے اس کا زیرا, اور اس زیرا میں تقریباً 1.5 فٹ کا ایک زیرا ہوا کرتا ہے.
Allahumma inna nas'aluka wa 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 nas'
آتی سیدنا محمد الوسیلۃ والفضیلۃ ورزقنا شفاعت یوم القیامۃ انک لا تخلف الميعاد. اب 60 ذرا کی لمبائی پر اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. پھر کیا فرمایا؟ اذهب فسلم. آدم جاؤ جا کے سلام کرو. پیدا ہونے کے بعد کس کو سلام کرو؟ یہ جو ملائکہ کی جماعت بیٹھی ہے ان کو سلام کرو. پھر کیا فرمایا؟ دھیان سے سننا وہ تم کو کیا جواب دیتے ہیں. تم جو ان کو سلام کرو گے تو دھیان سے سننا وہ تم کو کیا جواب دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کے لیے اور آپ کی اور ذریت اولاد کے لیے سلام کا مسنون طریقہ ہوگا. یعنی تم سلام کرو گے وہ جواب دیں گے. یہی مسنون طریقہ ہوگا آپ کے لیے قیامت تک آنے والی آپ کی اولاد کے واسطے. آدم علیہ السلام تو گئے, اللہ کا حکم تھا, اس لیے جا کے فرشتوں کو کہا السلام علیکم. تو فرشتوں نے جواب میں کیا کہا؟ السلام علیک ورحمۃ اللہ. ملائکہ نے رحمت کا لفظ دوہرا کے جواب دیا, اور یہی جواب دینے کا بہترین طریقہ ہے. فَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَأَحْسِنُوا فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ أَوْ رُدُّوهَا. احسن جواب دینا افضل, اور کم سے کم اسی الفاظ میں جواب دینا کام چل جائے گا. تو ملائکہ نے احسن پر عمل کیا کہ آدم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم, تو ملائکہ نے احسن پر عمل کر کے ورحمت اللہ بھی بڑھا دیا. لہذا بھائی سلام عام کرو اور اس ضابطے پر عمل کرو کہ کوئی ہم کو سلام کرے تو ہم جواب میں اس سے بہتر الفاظ میں جواب دے گئے. فکل من يدخل الجنة على صورة آدم. جتنے بھی انسان جنت میں داخل ہوں گے حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر جائیں گے. یعنی جو لمبائی جو شکل صورت آدم علیہ السلام کی تھی اس صورت پر جنت کا داخلہ ملے گا. دیکھ لیا بھائی؟ اسی لیے ٹھنگنے لوگ دنیا میں مایوس نہ ہو اور لمبے لوگ جو ہے کم فخر کرے, اس لیے کہ سب جنت میں جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی صورت کے اوپر. بعضوں نے صورت بول کر صفات مراد لیے ہیں کہ جو صفات آدم کے جسمانی اور باطنی ہیں ایسے صفات پر جنتی لوگ جنت میں جائیں گے. کتنی اچھی شکل ہوگی ماشاءاللہ. اور اس میں بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جو بشری کمیاں ہیں وہ جنت میں داخلے کے وقت ختم کر دی جائے گی. بشری تقاضے سے جو کمیاں ہوتی ہیں, یعنی حضرت آدم علیہ السلام والی صورت لمبائی صفات سب آئے گا, لیکن آدم علیہ السلام دنیا میں تھے تو بشر تھے, تو بشری اعتبار سے جو کمی ہوتی ہے وہ کمی ختم کر دی جائے گی اور جو ہے ایک دم سالم جنت میں داخل کیا جائے گا. اب ایک سوال پیدا ہوتا تھا, اس کا جواب حدیث کے آخری ٹکڑے میں دیا گیا کہ بھئی 60 زیرا پر آدم علیہ السلام کا قد تھا تو یہ آج کل 6 فٹ کے 5 فٹ کے کیسے ہو گئے؟ کہاں سے کہاں کیسے آ گئے؟ تو کا فلم یا زل خل کو ین کو سوحتل آن. تو کا انسان دھیمے 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 چھوٹے ہوتے رہے برابر گھٹتے رہے یہاں تک کہ آج کی سائز پر پہنچ گئے. حتل آن یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک والی اس سائز پر پہنچ گئے. سمجھ میں آیا؟ تو آدم علیہ السلام کے زمانے میں 60 زیرہ تھے, پھر انسان دھیمے 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 گھٹا, کم ہوا, نقص آیا, اور اس وقت جو انسانوں کی سائز ہے اس پر پہنچ گیا. سمجھ گئے بات کو؟ اب اس پر ایک اشکال اور پیدا ہوتا ہے. کیا اشکال پیدا ہوتا ہے؟ کہ دیار سمود موجود ہے دنیا میں, قوم سمود کے مکانات موجود ہے, اور اس کو قرآن میں بطور عبرت اللہ نے بیان فرمایا, اور یہ قرآن کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے. دیار سمود جو آج تک موجود ہے اتنے ہزار سال ہونے کے باوجود, اب دیار سمود میں جا کر کے کوئی آدمی دیکھے تو وہاں مکان کے دروازے اور چھت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کے اندر انسانوں کی لمبائی آج کی طرح تھی, کوئی زیادہ لمبے نہیں تھے. اس لیے کہ 60 زیرہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں, تو حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کا زمانہ تو بیچ میں 1500-2000 سال کا فاصلہ ہے, تو کم از کم 30 زیرہ تو ہونے چاہیے, تو اس حساب سے مکان کے دروازے ہونے چاہیے اونچے اونچے, لیکن ایسا نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے, بلکہ دیار سمود کے دروازے سے دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ قوم سمود کے لوگوں کی لمبائی غیر معمولی نہیں تھی, بلکہ عام معمول کی تھی, تھوڑے بہت بڑے ہوں گے. سمجھ میں آ رہا ہے اشکال؟ تو اس توجہ پر ایک اشکال یہ پیدا ہو رہا ہے. تو اس کا ایک جواب سمجھیے, اس کا ایک جواب, بنو نوئے انسان, یہ جواب آپ نے پڑھا ہے, انا اوہینا الیک کما اوہینا کی تشریح میں, لیکن اس کو دوسرے انداز میں آپ دیکھیے کہ انسان تین, انسانیت کے تین دور ہیں, طفولیت, شباب اور کہولیت. انسانیت کے تین دور ہیں, بچپنا, جوانی, بوڑھاپا. تو کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک انسانیت دور طفولیت میں تھی, پھر نوح علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک شباب کے زمانے میں انسانیت آئی, اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد کہولت کا زمانہ آیا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ حضرت آدم سے حضرت نوح تک کیا؟ طفولیت, اور نوح سے لے کر کے حضرت ابراہیم تک شباب, اور حضرت ابراہیم کے بعد کہولیت. یہ تین دور ہیں انسانیت کے. اب انسان کی زندگی میں بچپنا ہی ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کے اندر انسانی جسم تیزی سے بڑھتا ہے, بچپنے ہی میں بڑھے گا, اور جوانی پر جا کر تو بڑھنا رک جاتا ہے. کبھی دیکھا کہ کوئی جوان اور لمبا ہوا, جوانی میں قدم رکھا بڑھنا رک گیا ہے. تو کہا کہ انسانیت حضرت آدم سے نوح تک طفولیت میں تھی, اور طفولیت کے اندر بچہ بڑھتا ہے, اور اسی دور میں اس کا بڑھنا مکمل ہو جاتا ہے, پھر نہیں بڑھتا ہے. اب یہاں حدیث میں بات کہی گئی ہے گھٹنے کی, کہ انسانیت گھٹتی رہی سائز کے اعتبار سے. تو جس طریقے سے بڑھنا صرف طفولیت میں پایا جائے گا, گھٹنا بھی صرف عہد طفولیت میں. سمجھ رہے کہ نہیں بات؟ پھر سے سمجھے. عام طور پر بچہ بڑھے گا بچپن میں, شباب پر جا کے رک جائے گا, بڑھے گا نہیں, برابر. یہاں حدیث شریف میں بات کہی گئی ہے گھٹنے کی, چونکہ 60 سے گھٹا کے نیچے لانا ہے. تو جس طریقے سے بڑھنا صرف عہد طفولیت میں ہوگا, घटना भी इंसानियत का होगा सिर्फ आहदे तुफुलियत में, कि जब तक आहदे तुफुलियत है वहां तक घटेगा, और जब आहदे तुफुलियत खत्म हो जाएगा घटना भी खत्म हो जाएगा। और इंसानियत की आहदे तुफुलियत थी हजरत नूह के जमाने तक, लिहाजा हजरत आदम से लेकर हजरत नूह के जमाने में इन इंसानों को जितना घटना था, जितना कम होना था कम हो गए, जितना छोटा होना था हो गए। अब समझ में आया कुछ? तो जिस तरह बढ़ना तुफुलियत में होता है, यहां हदीस में घटने की बात है, तो घटना भी आएगा किसमें? आहदे तुफुलियत ही के अंदर। इंसानियत का आहदे तुफुलियत था हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने तक, इसीलिए 60 जीरा से आम इंसानी साइज पर ये इंसान आ गए। कब तक आ गए? नूह अलैहिस्सलाम के जमाने तक। और नूह अलैहिस्सलाम के जमाने के ऊपर आकर के ये इंसानियत अब फिर एक हालत के ऊपर रुक गई। अब आमतौर पर जो साइज है वो साइज है, इसी वजह से कि भाई अगर उस वक्त भी इंसान लंबे होते तो कष्टीय नूह कितनी बड़ी बनानी पड़ती, कष्टीय नूह कितनी बड़ी बनानी पड़ती, बस वहां के इंसान जितना घटना था इतना रुक गया।